سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عنوان ہے خون کا سمندر، یعنی مجاہدہ راہ سلوک، یعنی اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا. حضرت والا رحمہ اللہ نے ان اشعار سے پہلے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر فارسی میں یہاں درج فرمایا ہے. عارفاں زانند ہردم آمینو کے گزر کردند از دریائے خون. فرماتے ہیں کہ عارف لوگ، اللہ والے لوگ ہر وقت امن سے کیوں رہتے ہیں؟ ان کے چہرے پر سکون کیوں رہتا ہے؟ ان کے دل میں کیوں سکون ہوتا ہے؟ کیونکہ جو چیز دل میں ہوتی ہے اس کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے. دل میں کیوں سکون ہوتا ہے؟ کہ گزر کردند از دریائے خون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے مجاہدات کا ایک دریائے خون عبور کر چکے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی برکت سے مجھ کو ایک مثال یہ سمجھ میں آئی کہ جب جن لوگوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہو، ان کو معلوم ہوگا کہ جب ہوائی جہاز اڑنے کو ہوتا ہے، پہلے رن وے پر تیز دوڑتا ہے، پھر اس کے بعد پورا زور لگا کر وہ اوپر اٹھتا ہے. اس وقت جہاز کے اندر کی روشنیاں بھی بجا دی جاتی ہیں تاکہ جہاز کے انجن کو پوری طاقت مل جائے، اس کی انرجی، اس کی طاقت کسی اور چیز میں خرچ نہ ہو سوا اڑنے کے. جب وہ پورا زور لگا کر ہوا میں اڑتا ہے تو پھر اس کو کچھ دیر تک، کچھ بلندی تک جھٹکے لگتے رہتے ہیں، ڈولتا رہتا ہے، اور پھر ایک متعین بلندی پر پہنچنے کے بعد پھر اس کی پرواز بالکل پرسکون رہتی ہے. تو اسی طرح سے جب بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اسے چاہیے کہ پورا زور لگائے اور اپنی پوری طاقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دیں. اور پھر جب وہ اڑنے لگے تو اس راستے میں مجاہدات ہوں گے، لوگوں کی باتیں سننے کو ملیں گی، اور بعض چیزوں پہ، بلکہ بہت سی چیزوں پر صبر کرنا پڑے گا. اپنی خواہشات کو دبانے کے جھٹکے لگیں گے، ان کو خون کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب عشق میں یہ شخص صادق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آزما لیں گے، پھر اس کے بعد اس کو پرسکون زندگی نصیب ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالی جو خالق جنت ہیں، جنت کے پیدا کرنے والے ہیں، اور ایک کیا کروڑہ جنت پیدا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس کے دل میں وہ آ جاتے ہیں تو اس کا دل جو ہے جنت سے بڑھ کر مزہ پاتا ہے. خون کا سمندر. سنو داستان مغتر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لگا منظر، میرا سر ہے منظر. سنو داستان مغتر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لالا کا منظر، میرا سر ہے منظر. میرے خون کا بہتر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے خون کا بہتر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. میں گلی ہوں ناز ہوتا، میری آرزو شکا، گلی ہوں ناچ گوتا، میری آ
حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا بھل کر میرے دل میں غم نہاں ہے میری چاشن کو فشاں ہے میرے دل میں غم نہاں ہے میری چاشن کو فشاں ہے میرے لب پہ وہ غاں ہے کہ فلک بھی نوحہ ہے میرے لب پہ وہ غاں ہے کہ فلک منظر ذرا دیکھنا بھل کر میری دیکھی کم منظر ذرا دیکھنا بھل کر یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جا
بے زبان
ملتا ہے میری رج سے خون روا ہے میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرا غم خوشی سے بہتر میرا خواب سے خوشتر میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل رہبر میرا غم خوشی سے بہتر میرا خواب سے خوشتر میری پر میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر غم رہنما غم منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر غم رہنما غم منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر یہ کرم ہے جو بڑا ہے ان کے در پر کوئی زخم ہے جگر پر غم شام ہے سحر پر یہ کرم ہے ان کا فضل جو بڑا ہے ان کے در پر کوئی زخم ہے جگر پر غم شام
خزائن القرآن جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے مختلف مواعظ میں جو قرآن پاک کی آیات کی تفاسیر لطائف پر مبنی مجموعہ ہے مختلف کتابوں سے مختلف مواعظ سے اس میں جمع کیا گیا ہے اس سے پڑھ کر سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیاوی زندگانی محض دھوکے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دنیا کو دار الغرور کا لقب دیا ہے غرور معنی دھوکا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے متاع الغرور ہے دھوکے کی پونجی ہے دنیا میں اگر کسی بلڈنگ پر لکھ دیا جائے کہ دھوکے کا گھر تو آدمی وہاں جا کر گھبرائے گا اور وہاں کی ہر چیز کو دھوکا سمجھے گا معلوم ہوا کہ جو دھوکے کا گھر ہے تو اس گھر میں جو چیزیں ہیں فیہ ما فیہ جو کچھ بھی ہے اس میں ہے اس سب میں دھوکا ہوتا ہے تو اس خالق کائنات نے جب اس کائنات پر دار الغرور کا لیبل لگا دیا کہ میں نے یہ کائنات پیدا کی ہے لیکن اس سے دل نہ لگانا یہ دھوکے کا گھر ہے تو جب دنیا دار الغرور ہے تو یہ بجمیع اجزائیہا و بجمیع اشیائیہا و بجمیع اعضائیہا و بجمیع نعمائیہا یعنی اس کے تمام اجزاء اور اس کی تمام اشیاء اس کے تمام اعضاء اور اس کی تمام نعمتیں سب کا سب دھوکا ہے مگر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے وہ دنیا نہیں ہے وہ روٹی دنیا نہیں ہے جس کو کھا کر ہم عبادت کریں اور روٹی سے پیدا شدہ طاقت کو اللہ پر فدا کریں وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ دنیا نہیں ہے وہ دولت جو اللہ پر فدا ہو مسجد کی تعمیر مدرسے کی تعمیر علماء کی خدمت میں صرف وہ دنیا نہیں ہے علماء کی خدمت میں صرف ہو وہ دنیا نہیں دنیا وہی ہے جو ہم کو اللہ سے غافل کر دے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بودن دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو دار الغرور فرمایا اس کی حکمت مولانا رومی نے بیان فرمائے. ذا لقب شد خاک را دار الغرور کو کشد پارا سپس یوم العبور. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الغرور کا لقب اس لیے دیا ہے کہ جو دنیا تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے, بیوی بچے مال دولت دوست احباب کار اور کاروبار سب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آتا ہے تو یہ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, لات مار کر قبر میں دھکیل دیتی ہے اور مردہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے, دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. جو دوست ہر وقت وفاداری کا دم بھرتا ہو لیکن گاڑے وقت میں ساتھ چھوڑ دے اور بے کسی اور قسم پرسی میں چھوڑ کر الگ جا کھڑا ہو, وہ بے وفا اور دھوکے باز کہلاتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے دنیا دار الغرور فرمایا گیا ہے, اسی لیے دنیا کو دار الغرور یعنی دھوکے کا گھر فرمایا گیا ہے. ایک دوسری جگہ حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی مضمون میں کہ دنیا متاع الغرور یعنی دھوکے کی پونجی ہے. اور متاع کیا چیز ہے, متاع کس کو کہتے ہیں؟ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں, مفسر ہیں, انہوں نے ایک عجمی عالم علامہ اسماعی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ متاع یعنی لفظ متاع اور لفظ رقیم کی تحقیق کے لیے عرب کے دیہات میں گئے, کیونکہ دیہات میں اس زمانے میں ٹکسالی زبان بولی جاتی تھی, خالص جو زبان ہوتی ہے, شہروں میں تو دوسری زبانوں کی آمیزش ہو جاتی ہے. علامہ اسماعی نے دیکھا کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ایک چتکبرا کتا آیا اور چولہے کے پاس برتن صاف کرنے کا ایک میلا سا کپڑا تھا, کتے نے اس کو منہ میں دبا لیا اور ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا. جب ماں آئی تو بچے نے کہا, یا امی جا الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل. علامہ اسماعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جملے میں تین لغات حل ہو گئیں. معلوم ہوا کہ رقیم چتکبرے کتے کو کہتے ہیں اور متاع اس حقیر اور میلے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے باورچی خانے میں برتن صاف کیے جاتے ہیں, جس کو اردو میں صافی کہتے ہیں. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ دنیا متاع حقیر ذلیل اور بری کب ہے, ان الحد کا عن الآخرہ, کہ اگر آخرت سے غافل کر دے. الدنیا جیفت وطلابها کلاب, دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں, یعنی دین کو چھوڑ کر جو دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کو فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں. لیکن یہ دنیا جیفا یعنی مردار اور متاع یعنی حقیر و ذلیل بشرط شے ہے, اور بشرط شے کیا ہے؟ الہاء عن الآخرہ یعنی آخرت سے غفلت. اور اگر آخرت سے دنیا غافل نہ کرے تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں, وَإِن جَعَلْتَ الدُّنْيَا وَسِيلَةً لِلْآخِرَةِ وَذَرِيعَةً لَهَا فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ, اگر تم دنیا کو آخرت کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ بنا لو تو یہ بہترین پونجی ہے. ایک شخص اپنے مال سے علماء دین کی خدمت کر رہا ہے, مسجد اور مدرسے بنا رہا ہے, دین کی کتابیں چھاپ رہا ہے, طلباء اور صلحاء کو کھانا کھلا رہا ہے, تو کیا اس کی یہ دنیا متاع غرور اور ذلیل و حقیر ہے؟ یہ تو اس کی بہترین پونجی ہے جو اللہ پر فدا ہو رہی ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے, لا یأکل طعامک الا تقی, متقی تیرا کھانا کھائے, کیونکہ متقی کھانا کھا کر جو نیک کام کرے گا وہ کھلانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, بس اس کی یہ دنیا ہرگز حقیر نہیں کیونکہ آخرت کی تعمیر کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہی ہے. لیکن یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی, ہر ایک کا یہ نصیب کہاں کہ دنیا اس کو اللہ سے غافل نہ کرے. میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز ہر سینے کو عطا نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ اپنے دین کے سرکاری کام کے لیے اپنی ولایت اور محبت اور دوستی کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں. ہر شخص کو یہ سعادت اور عزت و شرف نہیں ملتا, لیکن یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے آخرت کا طالب ہوتا ہے اور کسی اللہ والے سے تعلق کر کے باقاعدہ اللہ کا راستہ چلتا ہے، اللہ کے راستے کا مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مجاہدے کے بقدر اس کو آخرت عطا فرماتے ہیں، اپنی دوستی کے لیے چن لیتے ہیں۔ اور سرکاری کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا انتخاب ہوتا ہے، اس کو جو ساتھی دیے جاتے ہیں وہ بھی منتخب ہوتے ہیں۔ صحابہ کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا تھا۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو سفر پر بھیجتا ہے تو اس کو اچھے سے اچھا باوفا اور جان سار ساتھی دیتا ہے۔ جب ایک باپ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اپنے پیارے پیغمبر کی نصرت کے لیے آپ کو صحابہ بھی انتہائی باوفا، جان سار اور نہایت پیارے منتخب کر کے دیے۔ اس لیے صحابہ پر اعتراض کرنے والے انتہائی احمق ہیں۔ صحابہ پر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے کہ نعوذ باللہ اپنے پیغمبر کو اللہ نے صحیح ساتھی نہیں دیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی انکار ہے کہ ایک باپ تو اپنے بیٹے کو باوفا ساتھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نبی کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ نہیں کیا۔ العیاذ باللہ، نقل کفر، نقل کفر، کفر نباشد۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا، من سب اصحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا۔ صحابہ کی عظمت شان کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے، یہ میرا کمال نہیں۔ حضرت والا ہمارے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں، میرے بزرگوں کا صدقہ ہے جن کی اختر نے جوتیاں اٹھائی ہیں۔ ایک اور جگہ اسی مضمون میں حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، آخرت سے غفلت کا سبب یہی دھوکے کا گھر ہے، جو قبرستان میں سلا کر ایک دن بے گھر کر دیتا ہے، اور موت کی گہری فکر سے مراقبہ کرنے سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ قبرستان میں بھی گاہ گاہ جا کر خوب غور سے سوچا کرے کہ یہاں بوڑھے، جوان، بچے، عورت، مرد، امیر، غریب، حتیٰ کہ وزراء اور سلاطین بھی کیڑوں کی خوراک بن کر بے نام و نشان ہو گئے۔ دنیا اگر دل کے باہر ہو اور دل میں حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو، یعنی نعمت کی محبت سے نعمت دینے والے کی محبت غالب ہو، تو آخرت کی کشتی ٹھیک ٹھیک چلتی ہے، اور اسی دنیا سے دین کی خوب تیاری ہوتی ہے۔ اور اگر دنیا کی محبت کا پانی دل کے اندر گھس گیا، یعنی آخرت کی کشتی میں دنیا کا پانی داخل ہو گیا، تو پھر دونوں جہاں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں، دنیا کا نفع اور سکون بھی چھن جائے گا۔ جس طرح کشتی کے غرق ہوتے وقت پھر وہ پانی کشتی کے لیے باعث سکون ہونے کے بجائے باعث ہراس و تباہی ہو جاتا ہے۔ بس نافرمان انسان کے پاس یہ دنیا سبب نافرمانی بن جاتی ہے، اور اللہ والوں کے پاس یہ دنیا فرما برداری میں صرف ہوتی ہے اور باعث چین اور سکون ہوتی ہے۔ تعجب ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا تو دنیا کو قرآن میں دار الغرور یعنی دھوکے کا گھر فرمائے، اور ہم مخلوق ہو کر اس دھوکے کے گھر سے دل لگائے بیٹھے ہیں۔ حق تعالی نے دنیا کی محبت اور حیات دنیا سے اطمینان اور خوشی کا سبب آخرت پر عدم یقین ارشاد فرمایا ہے، یعنی آخرت پر یقین نہ ہونا، ورنہ آخرت کی فکر کے ساتھ تو ذکر الہی کے سوا کوئی چیز باعث اطمینان نہیں ہو سکتی۔ چوب بوسیدہ پر سہارا لگا کر، یعنی بوسیدہ لکڑی، چوب کہتے ہیں لکڑی کو، دیمک زدہ جیسی لکڑی ہوتی ہے، چوب بوسیدہ پر سہارا لگا کر کھڑا ہونا جس طرح حماقت ہے، اسی طرح موت کے یقینی آ جانے کے باوجود دنیا کی لذتوں کو سہارا اطمینان بنانا بھی حماقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا مانگی کہ اے اللہ، جب اہل دنیا کی آنکھیں تو ان کی فانی دنیا سے ٹھنڈی کرتا ہے تو ہماری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما، یعنی جس کی لذت غیر فانی ہے، اور فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز فانی اور آنی جانی ہے، یہاں نہ تو بہار کو قرار ہے نہ خزاں کو، نہ راحت کو نہ مصیبت کو، نہ غم کو نہ خوشی کو، نہ مال و دولت کو نہ عہدے اور منصب کو، نہ بیوی بچوں کو، نہ دوست احباب کو، یعنی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کو یہاں قرار نہیں ہے۔ سب آنکھیں چرانے والی ہیں، یہاں تک کہ خود انسان کی زندگی اور صحت اس سے بے مروتی اور بے وفائی کا ہر روز اعلان کرتی ہے۔ قرآن مجید نے دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بڑے دل نشین انداز میں سمجھایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل کود اور ظاہری خوشنمائی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر برتری جتلانا گویا کہ بارش ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سو تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ مطلب یہ کہ اس عارضی اور فانی دنیا کے برعکس عالم آخرت باقی اور لازوال ہے، اور وہاں کی کیفیتیں دو ہیں، دونوں ثابت اور باقی ہیں، ایک کافروں کے لیے اور وہ عذاب شدید ہے، اور دوسری ایمان والوں کے لیے اور وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ ان دو میں سے جس کو چاہے اپنا مقصود اعظم بنا لے۔
اللہ، وہ آیت بھی پڑھ کے سنا دوں جو کل سنائی تھی۔
ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ آیت سامنے آئی تو بہت فائدہ معلوم ہوا، اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آسان ترجمہ قرآن سے اس کا ترجمہ، آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم ہو یوم القیامت من المحضرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے، یعنی مومنوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ جتنی بھی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوائی ہیں، یہ سب اچھے وعدے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تاکید فرما رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کرو گے، نفس و شیطان کے راستے پر نہ چلو گے تو وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا۔ وعدن حسنا، اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اس کو پانے والا بھی ہے، یعنی مومنین اور اعمال صالحہ کرنے والے صالحین اولیاء اللہ ضرور اللہ کے وعدوں کو پائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہوں، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ یعنی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ وعدہ فرمایا ہے، اچھا وعدہ، بشارتیں تو مومنین اور صالحین کے لیے ہیں، فساق اور فجار اور کفار کے لیے نہیں ہے، کہ مومنین اور صالحین جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پر، اور اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان اور یقین رکھیں، اور لوگوں کے مال و دولت پر حریصانہ نظر نہ رکھیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، کاش ہمیں مال و دولت ملتا، کاش ہمارا ایسا بنگلہ ہوتا، کاش ہمیں ایسا عیش و عشرت ملتی، ایسی گاڑی ہوتی۔ تو یہ تجاویز اپنی ان لوگوں کو دیکھ کر ہرس نہ کریں، اپنی تجاویز کو قائم نہ کریں، اور اس کے لیے اپنی آخرت اس دوڑ کے اندر، ان چیزوں کو پانے کے لیے اس کی دوڑ کے اندر ہم اپنی آخرت کو نہ بھلائیں۔ تو ایسے لوگ جو مال و دولت میں کھیل رہے ہیں اور گناہوں میں بھی ملوث ہیں، اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو دیکھو کہ مال و دولت اور عیش و عشرت میں، گناہوں کے ساتھ عیش و عشرت میں ہے، تو اس کو دیکھ کے اور ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہادہ من فضل ربی کہ یہ جس نے جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور خوش ہیں جب ہی ان کو مال دیا ہے, تو یہ مال و دولت اس کی شرط نہیں ہے, اللہ کی رضا کی شرط نہیں ہے. اللہ کی رضا تو اسی کے ساتھ ہے جو اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہے, گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, متقی ہے. تو اللہ کی رضا تو اسی کے ساتھ ہوگی. اور البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے متقی آدمی کو مال بھی دے سکتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر متقی آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اس کے لیے آخرت بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور جو گناہگار اور فاسق اور فاجر اور کفار ہیں, منافقین ہیں, وہ مال و دولت کو گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو ہلاک کر لیتے ہیں. لہذا مال و دولت والوں کو دیکھ کر لالچ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو مزے بھی آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے لوگوں کو دے دیے ہیں جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کیے جا رہے ہیں, توبہ نہیں کرتے, نادم نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کچھ عارضی مزے تو دے دیے ہیں, لیکن آخرت میں گھر لیے جائیں گے, ان سے حساب کتاب لیا جائے گا, اور خدا نخواستہ ان کے اعمال کے مطابق پھر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی محبت سے فرمایا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے, اور وہ اس وعدے کو پا کر بھی رہے گا. کتنے اطمینان اور تسلی کا راستہ ہے اللہ کا راستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس و شیطان کے راستے سے حفاظت فرمائے اور اپنے راستے پر فدا ہونے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظأن من اللین السنتهم احلا من السکر وقلوبهم قلوب الذیاب یقول اللہ ابی یغترون ام علی یجترئون فبی حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران رواه الترمذی. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دین کے ذریعے دنیا داروں کو دھوکہ دیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دمبوں کے چمڑے کے کپڑے پہنیں گے, یعنی موٹے موٹے کپڑے مثل کمبل وغیرہ کے, تاکہ لوگ ان کو عابد اور زاہد اور تارے کے دنیا سمجھیں. ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں اور نرم ہوں گی, یعنی ان کی باتیں خوشگوار اور لذیذ اور نرم ہوں گی. جس طرح کے یہاں آج کل یہ یوٹیوب میں اور یہ میڈیا کے اندر مختلف نہیں بلکہ ہزاروں نے کتنے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, باتیں میٹھی میٹھی کرتے ہیں, مسائل کو بھی گڑبڑ کر کے بتاتے ہیں, پردے کو بھی پردے کی بھی ضرورت نہیں بتاتے, اور بہت سی بے حیائی کے کاموں کو کہتے ہیں کہ یہ دین میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے, اس سے بہت بچنا چاہیے. فرمایا کہ ان کی باتیں خوشگوار لذیذ اور نرم ہوں گی, لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے, یعنی سخت اور بے رحم. اللہ تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے, کیا یہ لوگ مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں یا میرے ڈھیل دے دینے کے سبب سے مغرور ہو گئے ہیں؟ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر انہی میں سے بلا اور فتنے کو مسلط کروں گا, یعنی ان پر ایسے حکام اور عمراء یا اشخاص کو مقرر کروں گا جو ان کو مصائب اور آفات میں مبتلا کر دیں گے. ایسی بلا اور فتنے کو عقل مند اور دانا اشخاص اس کے دفع کرنے سے عاجز اور حیران ہوں گے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے خصوصی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب کوئی نیک کام کریں, مثلا مدرسہ, مسجد بنوانا, وعظ کہنا وغیرہ, تو خالص نیت رضا الہی کا قلب میں استحضار کریں. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اعمال میں بغیر صحبت اہل اللہ کے اخلاص پیدا نہیں ہوتا, لہذا ہر شخص کو صحبت بزرگان دین کا اہتمام کرنا چاہیے. Thank you. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے. لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے. لمبی مونچھ کی تعریف یہ ہے کہ اوپر کے ہونٹ کا جو یہ آخر کنارہ ہے یہ ڈھک جانا, اس کو لمبی مونچھ کہتے ہیں. اور اس پر وعید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے. داڑھی منڈانا یا اپنی ایک مٹھی سے کم پر ایک چاول بھی کتروانا حرام ہے. مونچھوں کو زیر ناف, بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے. اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گناہگار ہوگا. بالوں کو دھونا, تیل لگانا اور کنگھا کرنا مسنون ہے, لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آدھ دن ناغہ کر دینا چاہیے. کنگھا کریں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں. کنگھا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب بھی آئینہ دیکھیں یہ دعا کریں, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ترجمہ, اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مأکولات و مشروبات اور مرکوبات میں بصر یعنی خرمائے نیم پختہ کھجوریں. صحیح حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحکم رضی اللہ عنہ کے یہاں مہمان ہوئے تو وہ ایک خوشہ خرما کا لائے. آپ نے ارشاد فرمایا, پختہ پختہ کیوں نہ چھانٹ لائے تاکہ پورا خوشہ ضائع نہ ہوتا. انہوں نے عرض کیا کہ میرا جی چاہا کہ آپ حضرات اپنی اپنی طبیعت کے موافق خود پختہ اور نیم پختہ کو چھانٹ لیں, یعنی جن کو جو اچھا معلوم ہو. بصل یعنی پیاز. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پیاز کی نسبت پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ سب سے آخر جو کھانا آپ نے تناول فرمایا اس میں پیاز تھا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے, اور صحیحین میں آپ نے اس کے کھانے والے کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے. یعنی کچی پیاز جس میں بو آ رہی ہو, اگر بو مار لی گئی ہو اس کی تو کوئی حرج نہیں, ایسی پیاز کچی پیاز کھانا جس سے منہ میں بدبو ہو. اور ایک دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی پیاز یا لہسن کھاوے تو ان کو پکا کر بدبو مار دے. اچھا, آج انشاءاللہ تعالی رات کو نماز عشاء کے فوری بعد ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر امیر محبت حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا بیان ہوگا. ڈھاکہ سے حضرت بیان فرمائیں گے اردو زبان میں انشاءاللہ تعالی, اور ساری دنیا میں حضرت کی ویب سائٹ پر یہ بیان لائیو نشر ہوگا. اور جو حضرات جمع ہو کر سننا چاہیں تو مسجد اختر غرفۃ الصالحین مسجد اختر میں حضرت والا کا یہ بیان انشاءاللہ سنوایا جائے گا. اور خواتین کے لیے مرکز تربیت خواتین ہے, وہاں پر بھی انشاءاللہ خواتین آ کر سن سکتی ہیں حضرت والا کا بیان. اور ہمارے جو کانفرنس کے موبائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم اب وہیں بھجوا دیں گے مرکز تربیت خواتین میں, کیونکہ پہلے ہمارے حضرت کی منشا یہی ہے کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیان سنا کریں, اور اس میں اتفاق اور اتحاد اور آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو میرا بھی ارادہ یہی ہے انشاءاللہ تعالی میں مسجد اختر میں حاضر ہو کر حضرت کا بیان سنوں گا. اور یہ موبائل چونکہ پہلے میں یہاں اس لیے سنا کرتا تھا کہ مسجد اختر میں گونج کی وجہ سے اکثر لوگوں کو موبائل پر سمجھ میں نہیں آتا تھا بیان, تو اب وہاں بجوا دیے جائیں گے موبائل مرکز تربیت خواتین میں, تو انشاءاللہ پھر یہ گونج نہیں ہوگی. تو موبائل وہاں بھجوا دیے جائیں گے, اور آپ یاد رکھیے گا وہ اپنے پڑوسی کو, پہلے وہ لے گئے تھے نا موبائل, ہاں تو ان کو دے دیجیے گا موبائل, کر لیں گے نا وہ. ہاں تو وہ موبائل وہاں چلے جائیں گے اور جن خواتین کو بیان سننے کے لیے آنا چاہیں تو وہ مرکز تربیت خواتین نہیں آ جائیں، اور جو وفد السالکین کے ذریعے انتظام ہے، اور جو ہے جو خواتین چونکہ رات دیر ہو جاتی ہے تو گھر پر بھی سن سکتے ہیں، موبائل پر سنتے ہی ہیں، تو جو آنا چاہیں وہ یہاں آ جائیں اور جو فون پر سننا چاہیں وہ فون پر سن لیں. اور نیٹ پر بتا دیا کہ نیٹ پر بھی حضرت کا یہ بیان انشاءاللہ نشر کیا جائے گا، اور حضرت کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.khanqahbd.com. خانقاہ کی سپیلنگ ہے khanqahbd.com. khanqahbd.com. اس پر جو ہے لائیو بھی نشر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. سب لوگ اس بیان کو سننے کا خوب اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اپنے کرم سے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ چھوٹے بڑے جان کے کیے، انجانے میں کیے، چھپ کے کیے، علانیہ کیے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو بالکل پاک و صاف فرما دے. اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. یا اللہ گناہوں سے عقلی، طبعی، ہر قسم کی نفرت عطا فرما دے. اللہ غیروں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ غیروں کے طریقے سے نفرت عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو، پیارے طریقوں کو ہماری روح اور جان میں بسا دے، ہمارے دل و جان میں بسا دے. اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ جیسا ظاہر، آپ جیسا باطن بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہترین اخلاق سے ہم کو نواز دے، ہمارے معاملات کو، ہماری معاشرت کو بھی سدھار دے، ہماری عبادات کو بھی بہترین کر دے، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت کو بھی بہترین کر دے، ہمارے اخلاق کو بھی بہترین کر دے. اور اللہ تمام اخلاق رذیلہ سے ہمارے قلوب کو بالکل پاک فرما دے، اور اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو نواز دے. اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اللہ پاکیزہ انفاس، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ اعمال نصیب فرما. اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے اللہ ہمارے دلوں کو مزین فرما. اپنی یاد کو ہماری غذا بنا دے. اللہ اپنی یاد کو ہماری غذا بنا دے. اللہ اپنی یاد کو ہماری غذا بنا دے. اللہ ہمیں اپنا 100% فرما بردار اور مطیع بنا لے. اللہ ہمارے اندر ایک بھی عادت ایسی نہ ہو جو غیروں والی ہو، نفس و شیطان والی ہو، آپ کی نافرمانی والی ہو، آپ کی نامرضی والی ہو، آپ کی ناپسندیدہ ہو. ایک بھی عادت ہمارے اندر ایسی نہ رہے. اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں ایسی حیات عطا فرما، 100% فرما برداری والی، 100% مطیع اطاعت والی، اور اللہ 100% وفاداری والی زندگی ہمیں عطا فرما. اور آخرت میں بھی اللہ جب دنیا سے رخصتی ہو تو اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو، اور اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما کر، اور اپنی محبت کو بالکل 100% غالب فرما کر ہمیں دنیا سے اٹھانا. اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما. اللہ ہر سانس اپنی یاد نصیب فرما. ایک لمحہ بھی غفلت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ایک پلک جھپکتے بھی ہے اپنی غفلت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایک لمحہ غفلت سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ معاف فرما ہم تک جو زندگی غفلت میں گزری. اے اللہ معاف فرما دے. آئندہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنی طاعت اور مرضی پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مال آپ نے دیا، جو وقت آپ نے دیا، جو زندگی آپ نے عطا فرمائی، جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ جو اولاد آپ نے عطا فرمائی، جو بیوی بچے، جتنی بھی نعمتیں اللہ آپ نے عطا فرمائی، سب کی سب آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کی سب آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور معرفت سے بھر دے. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جو محفوظ ہیں ان کی مزید حفاظت فرما. ہر قسم کی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, مصیبت سے حفاظت فرما, غموں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما, روزی کی تنگی سے حفاظت فرما, روزی میں برکت عطا فرما, آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. ہر مسلمان کو اللہ آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جس کو جو جس قسم کی کوئی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, اس کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ اس کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ خوشیاں ہی خوشیاں دکھا, اللہ کبھی غم نہ دکھا. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما, اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے, مصیبتوں اور آفتوں سے, عذابوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اگرچہ ہم مستحق عذاب ہیں لیکن آپ سے امن کی بھیک مانگتے ہیں, اللہ ہمیں امن عطا فرما. اللہ ہم مستحق عذاب ہیں, آپ امن عطا فرما. اے اللہ عذابوں کو ٹال دے, مصیبتوں آفتوں کو ٹال دے, گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے. اے اللہ اپنی مرضیات پر جینا مرنا نصیب فرما. اللہ 100% اپنی مرضی پر جینا مرنا نصیب فرما. اللہ ہمیں طریق اکابر نصیب فرما. اللہ استقامت علی الدین نصیب فرما. اپنے اکابر کے طریق پر جینا اور مرنا نصیب فرما. اللہ اپنے اکابر کے طریق پر جینا اور مرنا نصیب فرما. ہر سانس اپنی یاد فرما. اللہ ہر سانس آپ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو, ایک سانس بھی ہم غفلت سے نہ لیں. اے اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اب اللہ محدود خزانوں سے ہم نے جو آپ سے مانگا وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اور اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللہ ہمارے ملک سے سود کا خاتمہ فرما. اللہ ہمارے ملک سے اور تمام اسلامی ممالک سے سود کا مکمل خاتمہ فرما. اللہ سود سے پاک معیشت عطا فرما. اللہ رشوتوں کا خاتمہ فرما, بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ فرما, شراب نوشی کے اڈوں کا خاتمہ فرما, چوری چکاری ڈاکے ڈکیتی, اے اللہ سب سے ہماری ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک میں امن و امان عطا فرما. اے اللہ ہم تمام رعایا کو اپنی 100% اطاعت والی زندگی عطا فرما, نیکیاں عطا فرما, عدل و انصاف عطا فرما. ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ عدل و انصاف عطا فرما, اپنی خشیت اور خوف نصیب فرما. اے اللہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ملک میں امن و امان عطا فرما. اے اللہ مہنگائی کا وبال, سیلاب کا وبال سب ہمارے گناہوں کی شامت ہے, اللہ ہمیں معاف فرما دے, ان سب مصیبتوں اور آفتوں کو ہم سے ٹال دے, برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے. اللہ میرے سابقہ مشائخ کو, میرے شیخ اول میرے شیخ ثانی کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. ان کی آل و اولاد اور آنے والی نسلوں کو, اہل و عیال کو, سب کو اللہ عزت و شرف نصیب فرما. اور اللہ ہم سب کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اللہ اپنے کرم سے جلد فرما لیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جلد فرما لیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو, اللہ سب کے سب کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ گناہوں کے جال جگہ جگہ بچھے ہوئے ہیں, نفس و شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ ہماری مدد کا ارادہ کر لیں, آپ ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ کر لیں, تو یہ جال کا لاکھوں کروڑوں جال بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اے اللہ اپنے کرم سے, اے اللہ ہم آپ ہی کے تو بنتے ہیں اور آپ کو ہم سے محبت ہے, اے اللہ اس محبت کا واسطہ ہم کو اپنا بنا لے اور ہم کو نفس شیطان کے راستوں سے حفاظت فرما. جگہ جگہ گھر گھر کیبل اور موبائل چل رہے ہیں, گندگیاں ہیں, ناچ گانے چل رہے ہیں, اے اللہ آنکھوں کے زنا ہو رہے ہیں، لعنتوں کے سائے بڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے گھروں کو ان لعنتی چیزوں سے پاک فرما دیں، اے اللہ ان لعنتی چیزوں سے پاک فرما دیں، اے اللہ ہمیں 100% اپنا بنا لے، اے اللہ 100% اپنا بنا لے، اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، دنیا سے جی لگانے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، تجوری میں ہو، لیکن دل میں نہ ہو، اللہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک فرما دیں، ہر قسم کے اے اللہ غیر سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیں، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما، اللہ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیں، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیں، خیروں اور بھلائیوں سے بھر دیں، اے اللہ خیروں اور بھلائیوں سے بھر دیں، اے اللہ خیروں اور بھلائیوں سے بھر دیں، اللہ میرے موجودہ مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، حضرت کے گھر والوں کو بھی، تمام احباب و خدام کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، الہ العالمین ہمارے حضرت کی عمر مبارک میں خوب خوب برکت عطا فرما، ہمیں حضرت کے اللہ فیوض و برکات سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا 100% مطیع و فرما بردار اور سچا عاشق اور دیوانہ بنا دیں، ہمارے گھر والوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنا دیوانہ اور عاشق بنا لے، اے اللہ اپنی ایک تجلی کی ایک ذرا بھی عطا فرما دے، اے اللہ تجلی کی ایک ذرا بھی عطا فرما دے، اپنے جمال کی ایک ذرا بھی عطا فرما دے، اے اللہ اپنے جمال کی ایک ذرا بھی عطا فرما دے، اے اللہ اپنے جمال کی ایک ذرا بھی عطا فرما دے، برکفے من میں شراب آتشین بعد ازیں کرو فرے مستانہ بھی، برکفے من میں شراب آتشین بعد ازیں کرو فرے مستانہ بھی، الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. پونے 9 بجے کا وقت لکھا ہوا ہے، اس میں یہاں کے بجے نماز 8:30، ہاں 8:30 موبائل پہ تو میرے خیال ہے اٹھا لیں گے 9:45، یا یہ ہے کہ اگر 9:45 فون نہ اٹھایا جائے تو 9 بجے کر کے دیکھ لیں، یا وقفے سے فون کر کے دیکھ لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جلد از جلد، کیونکہ یہاں نماز کا وقت عشاء کا 8:30 ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر ہو جائے فون اٹھانے میں، تو 9:45 بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا 5 منٹ کے بعد کر کے دیکھ لیں. تو اور دوسرے یہ کہ جو حضرات یہاں کے بجے ہیں وہاں نماز معلوم ہے کسی کو، وہاں کے بجے نماز عشاء کی، اس میں لکھا تو نہیں ہے. خیر نماز کے نماز اگر وہیں پڑھ لیں گے تو اچھا ہے کہ وہ براہ راست بیان بیٹھ جائیں گے، جس طرح بھی جس کو سہولت ہو ویسے کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.